نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے باعتبار اپنی خاص رحمت کے. چونکہ 11 مہینے آدمی ظلمت کے کثافت کے ماحول میں وقت گزارتا ہے تو اس لیے پہلے 10 دن اس کے لیے خاص رحمت کے رکھے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو وہ جذب کرے، ابزارب کرے. اور ظاہر ہے کہ ہم سبھی کا ایک تاثر ہوتا ہے کہ 10 دن کے روزوں کے بعد، 10 دن کی تراویح کے بعد پہلے کے مقابلے میں آدمی میں کچھ تبدیلی محسوس ہوتی ہے، ایک تاثر ہوتا ہے خاص. اس کو روحانیت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو انابت اور رجوع بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک رجوع اور نفس کے غلبے سے تھوڑا سا ٹھہراؤ. وہ جو ہر چیز میں حرص و ہوا اور ہوا و حوث اور غصہ اور تیزی، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں عام دنوں میں، وہ 10 دن میں جا کے تھوڑا سا اس میں ایک قسم کا ٹھہراؤ آ جاتا ہے. پھر اب تعالی شان وہ خاص رحمت یہ فرماتے ہیں کہ مغفرت اور گناہوں سے معافی کا ایک سلسلہ چلتا ہے، 10 دنوں تک چلتا ہے یہ. چونکہ اس کے بعد پھر توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، استغفار کی کثرت ہے، درود شریف کی کثرت ہے. یہ 10 دن آدمی تھوڑا سا اپنا رجوع اور اپنی توجہ اللہ پاک کی طرف بڑھا دیتا ہے تو اللہ پاک کی توجہ بھی بندے کی طرف بڑھ جاتی ہے. اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ تم ادھر سے جتنا بڑھو گے ادھر سے اتنے زیادہ اللہ پاک کی طرف سے ہوگی، اور تم ایک کم سطح سے اور کم مقدار میں متوجہ ہوں گے اللہ پاک زیادہ سطح سے متوجہ ہوتے ہیں. ایسا حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایک بالش بڑھتا ہے اللہ پاک اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف ایک با بڑھتے ہیں. با 2 ہاتھوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. کوئی چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب، اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اس بندے کو جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. تو یہ 10 دن جو ہیں، یہ جس کا عشرہ یہ چل رہا ہے میرے بزرگوں، یہ مغفرت کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش خوب کثرت سے ہوتی ہے. اسی لیے دن کو بھی آدمی کام میں لائے اور رات کو بھی آدمی کام میں لائے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، بخشش حاصل کرنے میں. روزہ مغفرت کا سامان ہے. کچھ نہیں کر کے کرنے میں شمار کرنا، یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی مہربانی ہے. روزے میں کرنا تھوڑی پڑتا ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. روزہ آدمی عبادت ہے. نماز میں کچھ کرنا ہوتا ہے، رکوع کرو، سجدہ کرو، قومہ کرو، قعدہ کرو. روزے میں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، بیوی کے پاس مت جاؤ. اسی لیے وہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک جنتیوں سے فرمائیں گے کہ کلو وشربو ہنی ام بما اسلف تم پھر ایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے اس سبب سے کہ تم خالی دنوں میں اپنا وقت نکال کے آئے ہو. تو مفسرین اس پر گئے ہیں کہ ایام الخالیہ کیا ہے، خالی دن. تو اکثر مفسرین کا رجحان اس کی طرف ہے کہ اس سے مراد روزے ہیں، کہ روزوں میں خالی دن گزارنا ہو، کچھ نہیں کرنا ہے. عدم اللہ پاک کی عبادت کر کے کرنا، اللہ پاک کی عبادت نہیں کر کے کرنا. کچھ کاموں سے اپنے کو روک کر، کچھ کاموں کو انجام نہیں دے کر اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنا، یہ روزے میں ہوتا ہے. اور یہ ٹائم لیتا ہے بہت. روزہ فعل ممتد ہے، وقت لینے والا کام ہے. کام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ٹائم وقت لینے والے، وقت نہیں لینے والے. وقت لینے والا عمل ہے یہ، اور عمل بھی ایسا ہے کہ اس کی حقیقت کا تحقق اخلاص کے بغیر نہیں ہو سکتا، روزہ بغیر اخلاص کے نہیں ہو سکتا. آدمی اپنے روزے کو جتا کے ثواب تو ضائع کر سکتا ہے، لیکن روزے کا تحقق بغیر اخلاص کے ہو یا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کہتے ہیں دل سے کسی کام کا کرنا صرف اللہ کے لیے. اگر آدمی کی نیت روزہ رکھنے کی اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کی ہے، تو وہ تنہائی میں کھا پی کے لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے تھا، باتھ روم میں کون دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے پینے کی جگہ نہیں ہے لیکن مجبوری سب کرا دیتی ہے، کھانے کی جگہ نہیں ہے لیکن لوگ سگریٹ پیتے ہیں، یہ پیتے ہیں، وہ پیتے ہیں، کھانا پینا تو چلتا ہے، پان کھانے والوں کے منہ میں پان ہوتا ہے، سگریٹ والے سگریٹ پیتے ہیں، جگہ نہیں ہے وہ، نہ اس کی ہے نہ اس کی ہے، لیکن کرنے والے کے لیے کچن میں، تنہائی میں، خلوت میں، اپنے بیڈ روم میں کون دیکھ رہا ہے؟ پھر بھی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو اس میں اخلاص ہے. روزہ بغیر اخلاص کے نہیں ہوتا، یہ علماء نے لکھا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، وانا اجزی بھی، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. عمل کا بدلہ اور عمل کی جزا اس میں بتائی نہیں گئی ہے، اعمال کی جزا بتائی گئی کہ اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے. روزے کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، اس کا تو بدلہ میں چکاؤں گا. اب اللہ پاک ایسا جملہ فرمائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے. جیسی شان ہوتی ہے ویسا انعام ہوتا ہے، جیسی ذات ہوتی ہے ویسا انعام ہوتا ہے، جیسی بڑائی اور عظمت ہوتی ہے ویسا انعام ہوتا ہے. اور صوفیہ تو انا اجزا بھی ہی پڑھتے ہیں، میں ہی اس کا بدل ہوں، میری رضا اور میری خوشنودی اس کا بدل ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں اس سے. کیوں؟ اس واسطے کہ روزہ ہے ہی ایسی چیز، روزے کے اندر اخلاص ہوا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آدمی ضائع کر دے سکتا ہے اس کو، لوگوں کے سامنے جتا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، میں ہمیشہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، میں ہمیشہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہوں، ارے بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نے بغیر شریعہ کا روزہ رکھا ہے. لوگوں کے سامنے ایک ہوتا ہے ویسے اظہار حکایتن، اور ایک ہوتا ہے اظہار جو ہے وہ ریاان. تو دکھاوے کے واسطے اپنے کو نیک و متقی بتانے کے لیے روزے کا اظہار، پھر تو ظاہر ہے کہ ضائع کر دینے والی چیز ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو، مزے کرو، تمہیں کھانے پینے کی سہولت دی جا رہی ہے، اور بالکل بغیر کسی سوال کے. ہنی ان کا مطلب ایک ہنی اپنا دنیا کا ہنی ہے، یہ اللہ میاں کا والا ہنی ہے. تو جیسے دنیا والوں کے پاس دنیا کا ہنی ہے، اللہ کے پاس اللہ کا ہنی. ہنی ان کلو اشربو ہنی ام بما اسلف تم فل ایام الخالیہ، خالی دنوں میں جو تم وقت گزار کیا ہے اس پر لے لو. کیوں؟ خالی دن تھا، کام کچھ نہیں تھا. روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے. تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے میرے بزرگوں کھل جاتے ہیں. اس لیے یہ عشرہ جو گزر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کا، مغفرت حاصل کرنے کا، گناہوں کو معاف کرانے کا یہ عشرہ ہے. کثرت سے توبہ، کثرت سے استغفار، کثرت سے درود شریف. جیسے قرآن پاک کی تلاوت سے فرصت ملے تو آدمی کی زبان پہ یا استغفار ہو، یا تسبیح ہو، یا درود شریف ہو. درود کی کثرت میرے دوستو بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے. اور بعض چھوٹے چھوٹے درود ایسے ہیں کہ بڑا ثواب ہے اس میں. فضائل اعمال میں ایک درود شریف لکھا ہوا ہے جس کو عام طور پر ہمارے حیدرآباد میں علماء اپنی طرف سے ماشاءاللہ بہت سی مساجد میں لکھے لگائے ہیں اور چل بھی رہے ہو، اور یہ سارے کام انفرادی کرنے کے ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اتنا ہی ہے، بہت چھوٹا سا ہے. عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی اسی جگہ بیٹھا رہے اور 80 مرتبہ اس کو پڑھے تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، پوری ایک لائف. اور یہ میرے خیال میں 3 منٹ کا کام ہے، 3-4 منٹ کا کام ہے، اور کتنا کام ہے. 3-4 منٹ کے اندر ایک آدمی کو پوری لائف کے گناہ معاف ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، مغفرت کا، اور پوری زندگی بھر کی نفل عبادت کا ثواب اس کو الگ سے ملتا ہے. مگر یہ کام اجتماعی نہیں ہوتے کہ بینجیں ڈال دی پھر سب کے سامنے لو بھائی پڑھو. دوسرے لوگوں کو تھوپنا نہیں ہوتا نوافل میں، فضائل سنانے ہوتے ہیں، ترغیب دینا، فضائل سنانا کہ لوگ اس کو کرنے والے بن جائیں. لیکن باندھنا لوگوں کو یہ غلط ہوتا ہے، باندھنا نہیں چاہیے کبھی بھی، نفلوں میں باندھا نہیں جاتا. جیسے بعض لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے 8 رکعت تراویح کے بعد میں چندہ شروع کر دیتے ہیں, 4 رکعت کے بعد چندہ شروع کر دیتے ہیں, 10 رکعت کے بعد چندہ شروع کر دیتے ہیں. یہ باندھا نہیں ہوا بندے کو, مجبوراً بیٹھا ہوا ہے غریب سواسی کہ اس کو تو تراویح پوری کرنی ہے. ایک آدھ منٹ میں بغیر کسی گڑبڑ کے آپ کچھ چلا دیں چیز تو ایک الگ بات ہے, مگر یہ ہے کہ یا ایک آدھ مرتبہ اتفاقاً اجازت لے کے آپ چلا دیں تو الگ بات ہے, مگر یہ کہ مسلسل باندھا ہوا ہے بھائی یہ تو زیادتی ہے. ایسے ہی نوافل میں باندھا نہیں جاتا, صلاۃ و تسبیح میں باندھ دیا پبلک کو, تہجد میں باندھ دیا پبلک کو. فقہ حنفی والوں کے پاس تہجد جماعت سے نہیں ہے. فقہ حنفی, ہم چونکہ فقہ حنفی کی تحقیق پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم لوگ حنفی ہیں, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جو قرآن اور حدیث میں ہے اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں. کسی امام کی طرف منسوب کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے, ہم لوگ حنفی ہیں. اور ہمارے پاس جو ہے وہ نفل کی جماعت نہیں ہے, تو تہجد کی بھی جماعت نہیں ہے, تو قیام اللیل بھی نہیں کرنا ہے اپن جماعت کے ساتھ, تراویح پڑھنا ہے. تراویح تو لوگ پڑھتے نہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں, الٹا کر دیتے ہیں. تراویح نہیں پڑھ کے قیام اللیل کرنا ایسے ہی ہے کہ پائجامہ نہیں پہن کے کرتا پہن لینا, جو اصلی کام ہے وہ تو نہیں کر رہے, ہم ویسے کرتا پہن لیا, اصل سطر کو تو نہیں چھپا رہے. فرض نہیں پڑھتے, بعض لوگ تسبیح پڑھتے رہتے نا, فرض نہیں پڑھ رہے اور تسبیح پہ تسبیح گھومے جا رہے ہیں. ارے بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے, کہ بس جاؤ ہم کہیں بھی پڑھیں گے, ہم سے نہیں پوچھنا. یہ کیا بات ہوئی صاحب, آپ سے کیسے نہیں پوچھنا؟ سر کسی سے پوچھنے کی ذمہ داری تو نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا, فرائض اصل ہیں. تو یہ مہینہ, یہ اشرف خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے متوجہ ہونے کا ہے باعتبار مغفرت کے. اور پھر رحمت کا بھی سامان جمع ہو گیا بندے کے پاس, مغفرت کا بھی سامان جمع ہو گیا بندے کے پاس, تو پھر اللہ پاک کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اب کیا کام ہے, اب اس کو جہنم سے آزاد کرو, اتقم من النار, آگ سے آزادی کا پھر آشرا اللہ تعالیٰ متوجہ فرما دیتے ہیں, وہی سب جہنم سے خلاص, جہنم سے چھوڑو, جہنم سے چھٹکارا, جہنم سے چھٹکارا. کیونکہ جس کو جہنم سے چھٹکارا مل گیا اصل آزاد تو وہی ہے, اصل آزاد ہے وہ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب تو وہی ہے, نہ دولت سے کامیابی, نہ عزت سے کامیابی, نہ دنیا کی وجاہت سے کامیابی, نہ عہدوں سے کامیابی, نہ عالیشان مکانات سے کامیابی, نہ بہترین صحت سے کامیابی. کامیابی تو یہ ہے کہ جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, اور یہ تو اتنا عارضی اور ٹیمپرری ہے جس کا کوئی حساب ہے نہ کتاب, کوئی لائق اعتبار نہیں ہے, لائق شمار نہیں. دنیا کی زندگی نہ اپنی راحت کے اعتبار سے لائق شمار ہے, نہ اپنی تکلیف کے اعتبار سے لائق شمار ہے. چاہے کتنی راحت کسی کو ہو تب بھی اس کا اعتبار نہیں, چاہے کتنی تکلیف کسی کو ہو تب بھی اس کا اعتبار نہیں. جو سب سے زیادہ دنیا میں مصیبت اٹھایا اس کو جنت کے سامنے سے گزارا جائے گا, جنت کی خوشبودار ہوائیں اور ایک جھونکا رحمت کا اللہ پاک کا سامنے سے گزرے گا, اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں تو بڑی مصیبت میں تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا, خدا کی قسم مصیبت کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتا, ایک جھونکے میں ساری زندگی بھر کی مصیبت ختم ہو جائے گی, اس کو یاد بھی نہیں رہے گا. اور جو آدمی دنیا میں سب سے زیادہ مزے کرنے والا ہے اس کو جہنم کے سامنے سے گزارا جائے گا, یا بعض روایتوں کے مطابق یہ کہ جہنم کے اندر اس کو غوطہ دے کے نکالا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں بڑے مزے میں تھا, تو اللہ کی قسم کھا کے کہے گا, خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ مزہ کیا ہوتا ہے. ایک سیکنڈ کے اندر یہ کیفیت ہے, اتنا عرضی ہے میرے دوست. اس لیے اصل چیز کیا ہے کہ جس کو اللہ پاک جہنم سے بچا دے. اس لیے اللہ کی طرف سے جو خصوصی انعام روزے داروں پر, قیام کرنے والوں پر, تراویح پڑھنے والوں پر, محنت مجاہدہ کرنے والوں پر, وہ ہے اتقم من النار کا, کہ جہنم سے بچا. اور اللہ تعالیٰ شانو نے ہمارے لیے عجیب نظام فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے میں آدمی کی زبان قابو میں رہے, آدمی کا پیٹ قابو میں رہے, اور آدمی کا سو جانا یہ قابو میں رہے, اور لوگوں کے ساتھ آدمی کا ملنا جلنا یہ قابو میں رہے. یہ جو صوفیاء اور اولیاء اللہ گزرے ہیں جو بہت غور و فکر کر کے آدمی کی تربیت کا نظام مطلب اختیار کیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جتنے زیادہ دوری انسانیت کو باعتبار مکان کے, جگہ کے ہو رہی ہے اور وقت کے ہو رہی ہے, ویسے ویسے اضمحلال انسانوں کے اندر آ رہا ہے اور دوری آ رہی ہے. تو وہ اضمحلال دور کرنے کے واسطے اس کا جو سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اس کا جو آلٹرنیٹ ہوتا ہے، اس کو تلاش کیا جاتا ہے. چونکہ جتنا قریب ہوگا ذہن و مزاج اتنا وہ لے لے گا قرآن پاک کو، جتنا قریب ہوگا اتنا لے لے گا وہ حدیث شریف کو. اصل تو امپلیمنٹ قرآن و حدیث کا ہی ہوتا ہے، لیکن خود قرآن کو اور حدیث کو اپلائی کرنے کے واسطے جو پریپریشن چاہیے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. بس وہ چیز ہے اصل میں جو اولیاء اللہ کو اختیار کرنی پڑتی تھی. تو ان لوگ وہ بزرگوں نے جس نتیجے پہ اپنے کو پہنچایا وہ یہ کہ آدمی کے ملنے پر کنٹرول ہو، لوگوں کے دوستوں سے بولنے پر کنٹرول ہو، ملنے جلنے پر کنٹرول ہو، بولنے پر کنٹرول ہو، کھانے پر کنٹرول ہو، سونے پر کنٹرول ہو. کہ ایک اعتدال سے سونا پایا جائے، ایک اعتدال سے کھانا پایا جائے، بات چیت میں احتیاط پائی جائے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس کو بات چیت میں احتیاط کی عادت نہیں ہے وہ کسی نہ کسی وقت گناہ کبیرہ میں مبتلا رہتا ہی ہے. شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، چوری نہیں کرتا، رشوت نہیں کھاتا، سود نہیں کھاتا، بس چٹر باکس ہے، بک 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 کرتا رہتا ہے. ایسا آدمی کسی ہر وقت گناہ کبیرہ میں رہتا ہے. چونکہ زبان سے متعلق 20 گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور وہ جب بات کرنے میں آدمی غیر محتاط ہوتا ہے تو وہ 20 میں سے کسی نہ کسی میں انوالومنٹ رہتا ہے. اس وجہ سے بولنے پہ کنٹرول، ملنے پہ کنٹرول، کھانے پہ کنٹرول اور سونے پہ کنٹرول. پورے آپ روزے کے نظام کو دیکھیں گے تو ان چار چیزوں سے بھرا ہوا ہے. ملنے جلنے کے نظام کو قائم کر دیا گیا اعتکاف کے ذریعے سے، میں اعتکاف کروں، اعتکاف سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس دن 20 دن کا فرمایا، اس سال آپ نے 20 دن فرمایا تھا. اور قرآن پاک سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر سال سرکار بھی دور فرماتے تھے اور وہ بھی جبرائیل کے ساتھ، اور جبرائیل دور کرتے تھے وہ سرکار کے ساتھ قرآن شریف سناتے تھے. اب جاگنے کے لیے تراوی لگا دی. اب آپ یہ چھوٹی راتوں کے اندر تو تراوی کے بعد میں حیرائی کیا جاتا ہے، روزہ اس کے بعد میں تراوی، پھر اس کے بعد میں سحری ہے. اسی وجہ سے بہت سے نوجوان سحری کے لیے اٹھنے کو پوچھ رہے کہ ضروری ہے کیا سحری کو اٹھنا ضروری ہے؟ کہ نہیں بھائی ضروری نہیں ہے، کھا کے سو جاؤ. کہ لیکن یہ تو بالکل ہی نیند نہیں ہو رہی، 3-4 گھنٹے بھی نیند نہیں ہو رہی تو وہاں پہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہتر ہے، سنت یہ ہے کہ سحری تاخیر سے ہونی چاہیے، مگر اتنی تاخیر سے نہیں کہ روزہ رسک میں آ جائے، خطرے میں آ جائے، تھوڑا سا ذرا سا پہلے ہی. تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آخری لمحوں تک کھایا جائے، نہیں، تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آخر شب میں ہونا چاہیے، سنت ہے، مستحب ہے. لیکن اگر حالات ایسے ہوں جیسے آج کل خاص طور پر کام کرنے والوں کے لیے نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ پہلے کھا لیتے ہیں سحری، کوئی حرج کی بات نہیں. تو سونے کا نظام تراوی کے ذریعے سے فرما دیا، اور بولنے کا نظام قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، کہ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت ہے. بجائے اس کا سبسٹیٹیوٹ دے دے، بس تلاوت کرو تم، تمہاری زبان چلتی رہے گی. ذکر کرتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو. یہ لگا دیا، بولنے کا نظام، سونے کا نظام، کھانے کا نظام تو آپ کو پتہ ہی ہے. یہ بھی شان ہے اللہ پاک کی، صبح سے لے کے شام تک کھانا نہیں کھلاتے، ایسا ٹائم ٹیبل چینج فرماتے ہیں کہ کھانا تو روز سے زیادہ ہو جائے، کھانا تو روز کے حساب سے زیادہ ہو جائے، لیکن مجاہدہ بھی پڑ جائے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ کھانا خوب ڈٹ کے کھانا روزے کو متاثر نہیں کرتا. اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ روزے کا مقصد بھوکا رہ کے نفس خوشی ہے، لہذا افطار میں نہیں کھانا چاہیے، لہذا سحری میں کم کھانا چاہیے، بہت سحری میں بہت کم کھانا چاہیے مجبوری کا. امام غزالی وغیرہ کا رجحان ایسا تھا، کہتے کہ جتنا کم کھائے اچھا ہے، جتنا سادہ کھائے اچھا ہے، جو مقصد ہے روزے کا وہ حاصل ہوگا. لیکن متاخرین صوفیہ اور خاص طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق یہ ہے، فرمایا کہ کھانے سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ جو اللہ نے کھانے کا نظام چینج فرمایا ہے، آپ کتنا بھی کھا لو، کچھ بھی کھا لو، وہ جو مجاہدہ پڑھنا ہے وہ تو پڑتا ہی ہے. تو اللہ پاک کا بھی نظام ہے، ہمارے سحری اور افطار کو اور درمیان کو، عشاء سے پہلے کو، تراویح سے پہلے، تراویح کے بعد کے اسنیک کو، اس کو ملائیے آپ، جتنا ہم روز کھا رہے ہیں اسے تو زیادہ ہی پڑ رہا ہے. پوری رات کچھ نہ کچھ آدمی مکافات میں چباتا ہی رہتا ہے، چلتے رہتی ہے جگالی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل روزہ لمبا بھی ہے، بہت بھوکے بھی رہنا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کھانے پر کنٹرول اور سونے پر کنٹرول اور بولنے پر کنٹرول اور ملنے پر کنٹرول، یہ جو صوفیہ کے پاس اصطلاحات تھی کہ قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مال انام، قلت کلام، तो ये कम बोलना, कम खाना, कम मिलना, कम सोना, इन सब चीजों का निजाम बेतबार तरबियत की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे में रखा है और हर एक का निजाम बदल के तौर पर रख दिया गया है। एतकाफ रख दिया, कुरान पाक की तिलावत रख दी, तरावी रख दी, अब तहज्जुद रख दी। तहज्जुद का भी निजाम इसीलिए इसमें रमजान में काबू में बताया जाता है कि वो जो सहरी खाओ उसमें बरकत है। तो बरकत की तफसीलात में तहज्जुद लिखा हुआ है कि जब आदमी तहज्जुद में उठता ही है तो कौन सा मुसलमान है कि जिसको तहज्जुद की फजीलत नहीं मालूम है, और कौन सा मुसलमान है कि जो दो चार रकात पढ़ने की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा कि जब मैं उठ ही गया हूं तो क्यों ना एक चार रकात पढ़ लूं, क्यों ना दो रकात पढ़ लूं। इस वास्ते कि जो आदमी तहज्जुद का एहतमाम करता है उसकी बड़ी फजीलत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये फर्ज थी और उम्मत मुस्लिमा पर सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सुन्नत है, सुन्नत तहज्जुद सुन्नत मुअक्कदा में लिखी हुई है। तो फजर में उठने के बाद में सब इंसान के सोकर उठने के बाद सबसे पहले जो सुन्नत मुतवज्जो होती है वो यही होती है। तो और दिनों में तो काबू में अगर नहीं भी आती है तो रमजान में काबू में आती है। सिफा तसहरु फइन्न फिस्सहूरी बरका, सहरी खाया करो, सहरी खाने में बड़ी बरकत है। क्यों? इस वास्ते कि जब उठता ही है बंदा तो इस्तगफार भी करेगा, जब उठता है बंदा तो उसके साथ दो रकात नमाज भी पढ़ लेगा। और रात की नमाज तहज्जुद की अल्लाह पाक ने इसमें ऐसी खसूसियत रखी है मेरे दोस्तों, इन नाशअत अल-लैल हिया अशद्दु वतअ व अक़वमु क़ीला, जो रात में पढ़ता है उसके नफ्स को वो रौंद देता है, अपने नफ्स को कुचल देता है रात का उठ के नमाज पढ़ना। और जो बात कहता है वो खुद ही सुनता है और बात पे सही जम जाता है। तहज्जुद की खसूसियत यह कि जो आप पढ़ते हैं वो खुद आपको सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि इतना यकसुई होती है, इतना सुकून हुआ होता है, आवाजें नहीं, गड़बड़ नहीं, शोर नहीं। तो जो आदमी बोल रहा है वो उसके कान उसमें उसके कानों में आ रहा होता है, एक खास यकसुई का वक्त होता है। इसीलिए फरमाया इन नाशअत अल-लैल हिया अशद्दु वतअ व अक़वमु क़ीला, इन लका फिन नहारी सबहन तवीला, दिन में तो बहुत तैरना होता है, वर्क है, जॉब है, फैक्ट्री है, कंपनी है, जॉब है, नौकरी है, रात का काम इस मकसद के लिए, रात का वक्त इस मकसद के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसलिए ये जो रहमत वाला मगफिरत वाला आशरा अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया हुआ है, इसके रोजे, इसकी तरावी, इसमें कुरान पाक की तिलावत, इसमें अमाल की कसरत, इसमें सदका और खैरात की बहुतात और कसरत, इसमें रोजेदारों को इफ्तार कराना, खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, अपने मुल्क गरीबों के पास हेल्प करना, खासतौर पर अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक करना, गिन गिन के, चुन चुन के। एक बुजुर्ग से मैंने सुना है, वो फरमाते थे कि जिसके पास उसके रिश्तेदारों की फेहरिस्त नहीं है उससे सिला रहमी नहीं हो सकती। अब बात समझ में भी आती है, सिला रहमी की बड़ी ताकीद है कुरान पाक में, हदीस मुबारक में, बल्कि कल कयामत में रहम जो है रिश्ता वो खड़ा हो जाएगा और अर्श के पास उसका मुकाम है। वो कहेगा कि जिसने मुझे जोड़ा होगा आज उससे रहमत जुड़ेगी, जिसने मुझे तोड़ा होगा आज अल्लाह की रहमत उससे टूट जाने वाली, ये ऐलान कर देगा, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा। तब हमारा जो खूनी रिश्ते हैं और हमारे जो सहरी रिश्ते हैं, रिश्ते दो होते हैं खून के और रिश्ते होते हैं शादी के, जो शादी वाले रिश्ते होते हैं उनको सहरी रिश्ते कहते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं उनको नसबी रिश्ते कहते हैं, फिर ये नसबी रिश्ते बाप की लाइन के भी और फिर ये नसबी रिश्ते माँ की लाइन के भी, फिर इसमें भाई हैं, बहनें हैं, भाइयों की औलाद, बहनों की औलाद, माँ है तो माँ के अकरबा उनके भाई बहन, बाप हैं तो बाप के अकरबा उनके भाई बहन। तो इन सबके साथ में सुलूक होना जितना हमसे हो सकता है। अब देखिए उसकी बरकत क्या होती है, उसके असरात क्या होते हैं, कैसे अल्लाह जान व माल में बरकत देता है, हालात सुधरते हैं, और कैसे अल्लाह तबारक व तआला आदमी की सेहत के एतबार से, महबूबियत के एतबार से, खुशगवारी के एतबार से उसके हालात बनाते हैं। ये महीना मेरे दोस्तों इन चीजों के एतबार से अपने आप को आगे बढ़ाने का, वफी ज़ालिका फलयतनाफसुल मुतनाफिसून, ऐसी चीजों में तनाफुस करना चाहिए तनाफुस करने वालों को। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत में पढ़ लीजिए, जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी।